الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا قِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعصا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا واحیط بثمره فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وهی خاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا محترم بزرگوں دوستو عزیزو اور بھائیو آج خطبہ مسنونہ کے بعد بہت سی آیات کی تلاوت کی ہے اور یہ سب کی سب آیات سورہ کہف کی آیات ہیں جو تسلسل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ سورہ کہف میں توکل کا جو مضمون آیا ہے اس پر کچھ روشنی میں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی اور اس میں فوکس کیا تھا اس آیہ مبارکہ کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر ایک شرط لگا کر کہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اگر اللہ نے چاہا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مجلسی جملوں میں انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عام ہم نے اپنی وراثت میں پایا ہے اپنے بزرگوں کو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہتے ہوئے, لیکن اب اول تو اس کی حیثیت بہت ثانوی رہ گئی, صرف ایک فارمیلٹی کی رہ گئی, اور ہماری نوجوان نسل جو ہے اسے بودھ ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ کہنے کو اور ماشاءاللہ کہنے کو سمجھتی ہے کہ یہ بے عملی کے اوپر وان چڑھایا جا رہا ہے کہ کام شام کچھ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر بس بھروسہ کرو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس کو غلط طور پر انٹرپریٹ کر کے جنرلائز کیا جاتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس کے پوچھ سے پوچھا کیسے آئے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اونٹنی اپنی اونٹنی پر آیا ہوں. آپ نے فرمایا اونٹنی کہاں ہے؟ یعنی مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے آپ نے پوچھا یا بیٹھے ہوئے آپ نے پوچھا؟ تو اس نے کہا اللہ توکل چھوڑ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اعقلھا ثم توکل, کہ پہلے اس کو باندھو یعنی اس کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. بلا شبہ انسان کو ایفرٹ تو کرنی ہے لیکن اس پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کا انحصار اس لوک پر نہ ہو جو آپ نے لگایا ہے, ان ذرائع پر نہ ہو جو آپ نے اختیار کیے ہیں, لیکن توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہو. اس کے لیے ایک حدیث سنانا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بإضاعة المال, زہد دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں ہے کہ تم مال کو ضائع کرو یا حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو. زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی, للہیت تقوی یہ نہیں ہے کہ تم مال کو ضائع کر دو, بلکہ اور نہ ہی یہ ہے کہ تم حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو کہ نہیں نہیں یہ بھی نہیں کھانی یہ بھی استعمال نہیں کرنی, جو حلال ہے اس کو استعمال کرو اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر عطا کرو استعمال کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دیا, میری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے لہذا میں کر رہا ہوں. ولاکن الزہادہ فی الدنیا, بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی یہ ہے اللہ یکون ما فی یدیک اوثق مما فی یدی اللہ, کہ جو کچھ تمہاری اپنی پوزیشن میں ہے اس پر تمہارا اعتماد وثوق بھروسہ ٹرسٹ اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے. اب یہ دیکھیے عام جو جس میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا نوجوان جو ہے اب اس کو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے سے اپراہٹ سی ہوتی ہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھوں میں ہو ہمارا اعتماد اس پر نہ ہو کہ یہ کل میرے کام آئے گی, ہے اللہ نے دی ہے پڑی ہے میرے پاس لیکن میرے کام اس وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ میرے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا, اسے میرے لیے مفید بنائے گا, ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن نہیں ہوگی تو وہ چیز میرے لیے مفید نہیں ہوگی. وہ چیز جو تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس پر تمہارا ٹرسٹ نہ ہو. اب ہر زبان میں محاورہ ہے نو نقد نہ تیرا ادھار, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو تمہارے پاس ہے اس پر ٹرسٹ کرو اور جو تمہارے پاس نہیں ہے اس پر ٹرسٹ نہ کرو. ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش, اور میرا خیال ہے کہ ہر زبان میں ایسا کوئی محاورہ ضرور ہوگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ لاک کرو گھٹنا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو, یعنی لاک پر بھروسہ نہ ہو, اونٹنی کے باندھنے پر بھروسہ نہ ہو, بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ جیسے اللہ نے آج تک میری حفاظت کی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کل بھی میری حفاظت کرے گا. آج بھی جو میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہ میں اپنے وسائل کی بنیاد پر نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری سیکیورٹی کا میرے رزق کا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے لہذا میں اویل کر رہا ہوں, اور کل بھی یہی اللہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا تو مجھے ملے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا تو مجھے ایک لقمہ بھی میسر نہیں آ سکتا, اور میسر آ بھی جائے تو میں اسے نگل نہیں سکتا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو کھاتے پیتے ہیں خوشحال ہیں لیکن کوئی ایسی مجبوری آتی ہے کہ کھانے پینے پہ پابندی لگ جاتی ہے. کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے اور روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن نہیں ہے. تو یہ یقین رکھنا کہ آج تک بھی جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے, یہ سارے جو وسائل میرے لیے ان لائن ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے کیے تو میں نے اویل کیے, اور اگر اللہ تعالیٰ کل بھی میرے لیے یہ سارے ان لائن کرے گا یا کوئی اور کرے گا تو مجھے ملے گا, ورنہ مجھے نہیں ملے گا. تو اللہ یکون مافی یدئی کا اوثق من مافی یدئی اللہ, او کما قال کہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے, تمہاری پوزیشن میں ہے, اس پر تمہارا ٹرسٹ نہ ہو اس کے مقابلے میں زیادہ جو اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے, یعنی انسان کو امید ہوتی ہے, یعنی ہے بڑا مشکل کام, بڑی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرے گا تو ہم سے یہ باتیں جو ہے وہ چھوٹیں گی, ورنہ ذہن قبول ہی نہیں کرے گا. تھیوریٹیکلی مانیں گے اور پھر پریکٹیکلی ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ ٹرسٹ جو ہے یہ جمانا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے اوپر بھروسہ عطا کر, مجھے میرے دل میں اپنا ٹرسٹ جو تیرا ٹرسٹ ہے وہ پیدا فرما, تب ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ ہم گوشت پوش کے ساتھ بنے ہوئے انسان ہیں اور اس مادی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم اس مادی دنیا سے پورے طور پر نکل نہیں سکتے, لیکن بہرحال جس قدر انسان اس سے نکل جاتا ہے اتنا ہی انسان کی زندگی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہرگز نہ کہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہرگز نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ, ان الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا. اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں جو میں نے آج آپ کو سنائی ہیں, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اعتبار سے ایک بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے جو اسی کے ساتھ متعلق ہے. وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین انسان تھے, بلکہ ہم میں سے کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین انسان تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جسے ذہن دیا ہے اس کا ذہن تو کام کرتا ہے اور اندیشے بھی پہلے سے پریڈکٹ کرتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, اور پرابلم بھی پہلے سے فورکاسٹ کرتا ہے کہ یہ بھی پرابلم آ سکتی ہے, یہ بھی پرابلم آ سکتی ہے, یہ بھی پرابلم آ سکتی ہے. بلکہ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ, اور عقل ہو تو سوچا ہی سوچا, تو وہ سوچے تو آئیں گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین تھے انسان سے, تو ہماری سوچیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تو عام انسانوں سے بہت آگے سوچ ہونی چاہیے, لہذا بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مشن سونپا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ, مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا, یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب مکے کے سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے کہ ٹرائبل سوسائٹی میں ٹرائبل چیف سب کچھ ہیں, وہ میرا ساتھ دیں گے تو آئی گیٹ تھرو, کامیاب ہوں گا, اور اگر یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کامیاب نہیں ہوں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو نا خیال آنا, ایک ہے اس خیال کو کنسیڈر کرنا, عمل تو بہت دور کی بات ہے. تو یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو ذرا کنسیڈر کرنا شروع کیا, یہ ایک دفعہ نہیں ہے, قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اللہ تعالیٰ نے منع کیا, کہا نہیں ایسا نہیں کرنا تم نے. یہاں بھی وہی مقام ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں بلال, ایک حبشی غلام ہے, آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں یاسر, عمار, سمیہ, ٹھیک ہے نا, خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, کہ جو ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بڑے لوگوں سے میں سے بھی عطا فرمائے, حضرت ابوبکر بڑے لوگوں میں سے ہیں, حضرت عثمان جو ہیں اگرچہ جوان ہیں لیکن بنو امیہ کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, لیکن عام جو آپ کے پاس ہیں وہ کیا ہیں؟ غرباء و مساکین ہیں. اب یہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو, لیکن جو زمینی حقائق ہوتے ہیں جب ان پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کی نظر میں ہوں گے یہ بڑے, لیکن اس کام کے لیے یہ ذرا مفید نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسی بات جو باہر خیال میں تو آتی ہے, جب بھی آپ نے اس کو کنسیڈر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً منع کیا کہ نہیں. اب اس کے لیے ایک بڑی زبردست آیت ہے, یہ تو یاد کرنی چاہیے سب لوگوں کو, یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام, يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اے نبی ان سے اپنی نظروں کو نہ پھیرنا. یعنی بڑی واضح انسٹرکشن ہے کہ یہ جو غربا مساکین, لیکن اپنے رب کو پکارنے والے, غیر اللہ کو پکارنے والے نہیں, اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے, لا تعدو عینا کان ہم, اپنی نظریں ان سے نہ پھیرنا. تو ریدو زینہ کل حیات دنیا, یہاں ویسے تو ایک بیانیہ جملہ ہے کہ تم دنیاوی زینت کو چاہتے ہو, لیکن یہاں سوالیہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ترجمہ ہوگا کہ اے نبی کیا تم بھی دنیاوی زیب و زینت کے طالب ہو گئے ہو, جو دنیا کی ظاہریت ہے تم بھی اس کو پرسو کرنے لگے ہو. تو ریدو زینت الحیات دنیا, ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, مت کہنا ماننا, مت ڈکٹیشن لینا اس سے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے. یہ ایک مکے میں کردار تھا جن کا سرغنا ولید بن مغیرہ تھا, اور ولید بن مغیرہ کون ہے اس کا تعارف ذہن میں رکھیے گا, یہ خالد ابن ولید کا والد ہے. بیٹا جو ہے وہ ایمان لے آیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور یہ وہ بدنصیب ہے کہ جس کا قرآن مجید میں تین مرتبہ غالباً ذکر ہے, نام نہیں لیا گیا, نام تو صرف ابو لہب کا آیا ہے. یہ ایک کردار تھا کہ کھاتا پیتا تھا, اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت صاحب جائیداد تھا, ساری وراثت ظاہر ہے اسی نے لی تھی, اور جنہوں نے کر دانے انہوں نے کملے بھی سیاڑے. مکے کا یہ انٹلیکچوئل شمار ہوتا تھا کہ بڑا سیاح آدمی ہے, اور ہر آدمی جو ہے وہ ان سے مشورہ کرنے میں بڑی عزت محسوس کرتا تھا کہ میں نے ولید سے مشورہ کیا ہے. اچھا, عربی زبان کا بڑا ماہر تھا, یعنی زبان کو اپریشیٹ کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی, تو قرآن مجید کو وہ اپریشیٹ کرتا تھا کہ لٹریچر میں اس کا ثانی کوئی نہیں, اور چپکے چپکے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنتا تھا اور محدود ہوتا تھا. لیکن بدبختی کیا تھی کہ دل سے قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے کے باوجود اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا بھی انکار کیا اور قرآن مجید کا کلام اللہ کے کلام اللہ ہونے کا بھی انکار کیا. بلکہ سورہ مدثر میں جو اس کا ذکر ہے کہ جس نے تیوری چڑھائی اور یوں دیکھا, وہ یہی شخص ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ایک محفل میں بلایا کہ بھائی ادھر آؤ, ذرا بات طے کریں, ساری سارٹ آؤٹ کریں سارے مسئلے کو. تم کہتے ہو کہ مجھ پر وہی آتی ہے, فرشتہ آتا ہے مجھ پر, ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں, ایسا کرو کہ ذرا ہمیں بھی وہ فرشتہ دکھاؤ کہ ہمارے سامنے ایک فرشتہ آسمان سے اترے, ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے, تمہیں وہ کتاب ڈیلیور کر دے, ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور تم اللہ کے رسول ہو. تم کہتے ہو مجھ پر وہی آتی ہے, یا ایسے کرو, گو دی ادر وے راؤنڈ, تم ہمارے سامنے خالی ہاتھ اوپر جاؤ اور کچھ دیر کے بعد کتاب لے کر واپس آؤ تو ہم مان لیں گے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میرا تو یہ بس ہی نہیں ہے, میں تو صرف تابع ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل فرماتا ہے. تو نے کہا بے ولید, ذرا تم سیاح آدمی ہو, آؤ نا ذرا فیصلہ کرو کہ یہ دعویٰ جو محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کے بارے میں, تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو اس نے پہلے سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن چونکہ منکر تھا تو اس نے ایکٹنگ کی وہاں پر, یوں کر کے تیوری چڑھائی اور یوں دیکھا اور غور و فکر کیا اور آخر یہ فیصلہ صادر فرمایا لانتی نے کہ یہ انسان کا کلام ہے. تو اس کا وہاں ذکر وہ ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بہانے بہانے سے آتا تھا تو آپ سے ملاقات بھی کرتا تھا اور آپ کو مشورے بھی دیتا تھا. اور مشورے کا حاصل کیا ہوتا تھا کہ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے، لیکن یہ جو آپ کی ریجیڈیٹی ہے یہ کچھ کرنے نہیں دے رہی. آپ اگر تھوڑی سی نرمی اختیار کریں، تھوڑا سا جہاں کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو گیو اینڈ ٹیک، آپ کچھ تو گیو کرنے کو تیار ہوں اگر آپ لینا چاہتے ہیں. تو مشورہ یہ دیتا تھا کہ آپ ذرا اس قرآن میں امینڈمنٹ کر دیں یا تھوڑا لہجہ تھوڑا سا نرم کر لیں تاکہ معاملہ جو ہے کچھ نہ کچھ ایکسیپٹیبل ہو جائے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج ہم مغرب کی نماز میں بڑی ٹھاٹ سے تبت یدا ابی لہب وتب کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جب ابو لہب زندہ موجود تھا مکہ مکرمہ کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوں گے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو کیا قیامت ڈھاتی ہوگی وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، اب وہ مشورے دیتا تھا کہ آپ ذرا کچھ نرمی اختیار کریں. اب اس پہ گبریں کہ ولا توتی من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت ڈکٹیشن لینا، مت کہنا ماننا اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے. وتبا ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وکانا امرہ فروتا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. ہی ایکسیڈنگ لمٹس. اس کے بعد فرمایا وقل الحق من ربکم، کہو کہ سچی بات تو تیرے رب کی طرف سے ہے. قل الحق من ربکم، سچی بات تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یا کہو الحق من ربکم، وہ سب جو تمہارے رب کی طرف سے ہے وہی حق ہے. یعنی حق بات ہی کہنا اللہ کی طرف سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کا ٹارگٹ بن جائے گا کوئی مخصوص شخص یا کوئی مخصوص کلاس، تو اب وہ جو مشورے دے رہا ہے ذرا نرمی اختیار کرنے کی، اس کا حاصل کیا ہوگا؟ آپ پہلا تو اس کا تقاضا یہ کہ قرآن مجید کو بدلو، دوسرا تقاضا کیا ہے کہ ذرا لہجہ کم کر لو. اب اسی کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ آیات کے جن میں قریش کے لیڈروں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے یا وہ باتیں جو قریش کے لیے بالکل ان ایکسیپٹیبل ہیں، ان کو بار بار کوٹ نہ کرو قرآن مجید میں سے، ہے نا؟ اب قرآن مجید میں سے ہی آپ کو رواداری کا سبق بھی ملتا ہے، اور قرآن مجید ہی میں آپ کو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی کا حکم بھی ملتا ہے. یہ دونوں حکم قرآن مجید میں ہے نا. اب یہ بیان کرنے والے کی سلیکشن ہے کہ اگر وہ قرآن مجید کو بیان کرنا اپنا مقصود نہ رکھے بلکہ ایک ٹارگٹ بنائے کہ جی ہاں مجھے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا ہے. یعنی صاف مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اب قرآن اکیڈمی کو چلانا یہ میری ذمہ داری ہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے فنڈز درکار ہیں. اب فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ، سرمایہ دار دیتے ہیں، اور شاید ہی کوئی سرمایہ دار ہوگا کہ جو سود میں ملوث نہ ہو. لیکن جب میں ٹارگٹ کرنے لگوں گا کہ جی سرمایہ داروں سے فنڈ لیتے ہیں لینے ہیں اور کام جو ہے ورنہ رک جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب میرے سامنے کوئی سرمایہ دار آ کے بیٹھے گا تو میں اس دن ذرا اوائڈ کروں گا کہ میں سود والی آیت کا حوالہ نہ دوں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ امینڈمنٹ کہ جو انسان سے غیر محسوس طریقے پر پتہ بھی نہیں چلتا، وہ امینڈمنٹ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کہ انسان ٹارگٹ بناتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے. حالانکہ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر یہ کام میرے وسائل میں نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہونی، تو مجھے کیوں پریشانی ہے اس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے جس کام کی میری پوچھ گچھ کرنی ہے وہ میرے وسائل کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیت دی، مجھے کیا وسائل دیے، اور انہی کے اندر میری جواب دہی ہے. اگر میں نے اپنی صلاحیت کو بھرپور استعمال کیا، اپنا وقت جو ہے وہ وقت جان مال انویسٹ کی، اور جتنے وسائل تھے ان سب کو میں نے اویل کیا، تو میں اللہ کے ہاں انشاءاللہ سرخرو ہوں گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو سرخرو کرنا میرا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا میرا مقصد نہیں رہے گا، دین ہی کا کوئی کام میری پرائرٹی بن جائے گا. دین کا کام، یعنی قرآن اکیڈمی بنی ہے قرآن مجید کے نشر و اشاعت کے لیے، لہذا اس قرآن اکیڈمی میں فنڈ چاہیے. اور فنڈ جو ہیں وہ سرمایہ داروں سے آئیں گے. لہذا میں حق بیان کرنے کی بجائے اس حق میں تھوڑی سی جمع تفریق کو تھوڑا سا ادھر سے کھسکانا ادھر سے کھسکانا اس کا میں کروں گا, اور یہی جرم ہوگا آن مائی پارٹ. تو کیا فرمایا, قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں, جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ان سے نظریں نہ پھیرنا, اور مت کہنا ماننا اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے, وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اور حق ہی کہنا اپنے رب کی طرف سے, فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, جس کا جی چاہے مان لے, جس کا جی چاہے انکار کر دے, دفع ہو جائے. اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے, اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا, جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی, یعنی کھلی آگ نہیں. کہیں فرمایا گیا ہے نا سورہ قاریہ کے اندر, فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں کے اندر, یہاں فرمایا اس کی قناتیں انہیں گھیریں گی. یہ کیا ہے کہ آگ کھلی فضا میں ہو تو اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے, اور اگر وہ کسی بند چیمبر کے اندر یا فرنس کے اندر ہوتی ہے تو پھر اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. واللہ عالم. وہی یستغیثو یغاثو بما ان کل محل یشوی الوجوہ, اور پھر جب وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پانی دیا جائے گا ایسے جیسے پیپ اور زخموں کی دھوبن, یشوی الوجوہ, جو ان کے منہوں کو بھون ڈالے گی, بیس شراب, وہ بہت بری بہت برا مشروب ہوگا, وساعت مرتفقہ, اور وہ بہت بری آرام گاہ ہوگی. اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے, لا نضیع اجر من احسن عملا, اور جو بھی اچھے کام کرے گا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے, اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے باغات ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے, اور ان کے جن نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, ویلبسون ثیابا خضرا, اور انہیں سبز لباس پہنایا جائے گا, من سندسن و استبرق, باریک اور گاڑھے ریشم کا, متقین فیہا علی الارائک, اور وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, نعم الثواب, کیا ہی خوب بدلہ ہوگا, وحسنت مرتفقہ, اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہوگی. یہ بالکل اس کا کمپیریزن ہے. اچھا, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ریشم بھی حرام کیا ہے مردوں پر اور سونا بھی حرام کیا ہے, لیکن وہاں پر یہ دونوں جو ہیں وہ کھل جائیں گے. لیکن یہ اگر آپ سین دیکھیں, اس کو سمجھنا چاہیں کہ یہ کیا چیز ہے, نارملی آج ہم سمجھتے ہیں, ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیڑی خاص گل ہے کہ جی ہمیں سونا پہننے کو ملے گا, مجھے تو سونا پہننے کا شوق ہی نہیں ہے, ریشم کا لباس ملے گا, مجھے تو ریشم پہننے کا شوق ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں پرانی تصویریں, یعنی مغل بادشاہوں کی ہندوستان کے اندر اور یورپین لارڈز کی تصویریں دیکھیں, تو ریشم کے کپڑے, موٹے ریشم کے, اور پھر موتی اور کنگن جو ہیں ہوئے ہیں, اور کس طرح وہ یوں کر کے ان کی تصویر ہوتی ہے کہ وہ گو تکیے پر تیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس وقت ان کی شان و شوکت دیکھ کر انسان کے دل میں آتا ہے جی کیا ٹور ہے. اب وہ جو دل میں آ رہے کیا ٹور ہے, وہ اصل میں ایک چھپی ہوئی خواہش ہے کہ یہ ہمیں بھی پہننے کو ملے, ہمیں بھی ایسے بیٹھنے کو ملے, تو وہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. اس لیے کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوگا, اور اس کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی کہ جو پوری نہ ہوئی ہو, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں پر پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ کہف کا, اس میں دو اشخاص کا قصہ ہے. اب وہ پورا قصہ تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم آپ کو سناؤں گا, لیکن اس میں اصل میں کیا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے لیکن ایمان والا ہے, اور دوسرا امیر آدمی ہے. اس کا جو آؤٹ ورڈ لک ہے اس کی, وہ بڑی زبردست ہے, بڑا پاپولر ہے دنیا میں, اچھا امیر آدمی شمار ہوتا ہے. یعنی امیر آدمیوں میں بھی, یعنی کچھ جو ہیں وہ برے نام والے, بدنام برے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اور کچھ نیک نام بڑے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے, میری ملاقات نہیں ہوئی اشفاق احمد صاحب سے, ورنہ میں ان سے پوچھتا, اپنا خیال کی تائید چاہتا. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو تلقین شاہ کا کردار انٹروڈیوس کیا تھا اپنی سیریز میں, نوجوانوں کو تو مطلب پتہ نہیں لیکن بڑے لوگ جو ہیں کو یاد ہے کہ ٹی وی کے آنے سے پہلے بلکہ ٹی وی کے پیرلل بھی ان کی ایک سیریز چلا کرتی تھی تلقین شاہ. اب تلقین شاہ میں دو کردار تھے, ایک تو وہ شاہ صاحب تھے اور دوسرا وہ ہدایت اللہ تھا جس کو بے ہدایتہ کہا کرتے تھے. وہ تھا وہ واقعتاً شریف آدمی اور صاحب ایمان تھا, اور یہ جو تھے شاہ صاحب ان کی آؤٹ جسٹر جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا کہ ایک اچھی ریپوٹیشن والے امیر آدمی تھے, لیکن یہ دو نمبریاں کرتے تھے اور انسانوں پر زیادتیاں کرتے تھے اور وہ غریب آدمی انہیں ٹوکتا تھا. تو یہ بھی دو افراد کی کہانی ہے, ان میں سے ایک امیر آدمی ہے جس کے کھجور کے دو باغ ہیں, اس کے بیچوں بیچ اریگیشن کا نہری نظام ہے اور اس کے باغوں کے گرد جو ہیں وہ کھجور کے درختوں کی باڑ ہے. تو وہ باغ میں داخل ہوتے ہوئے اپنے اس غریب دوست سے کہتا ہے کہ نہیں, جب پھل آیا تو اس غریب دوست سے کہنے لگا کہ انا اکثر من کا مالم و عز نفرا, میں تم سے کثیر المال بھی ہوں, میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے, میری پراپرٹی بھی تم سے زیادہ ہے اور میری نفری بھی تم سے زیادہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نرینہ اولاد بھی عطا کی ہے, میں بیٹوں والا بھی ہوں اور صاحب جائیداد بھی ہوں, اور تو انا اکثر من کا مالم و عز نفرا و دخل جنت ہو ظالم النفسی, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا تکبر کا. تو مزید کہنے لگا کہ ما ظنو ان تبید حاضی ابدا ودخل جنت ہو وہ ظالم النفسی قال ما ظنو ان تبید حاضی ابدا, کہ میرا نہیں خیال, میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ سب کچھ تباہ ہوگا. مطلب کیا ہے کہ یہ پرماننٹ ہے, میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یہ اتنا پیرا فنیلیا جو ہے میرا اور اس میں میں نے حفاظت کے انتظامات کیے ہوئے ہیں, یہ کبھی تباہ ہوگا. اور پھر مزید آگے کہتا ہے وما ظن الساعة قائمة, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. یہ تم نے مولوی لوگ کہتے رہتے ہو, ٹھیک ہے میں نفی نہیں کرتا اس کی لیکن دل نہیں مانتا میرا. وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی, اور بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹ آیا بھی گیا, لاجدن خیرا منہا منقلبا, تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. آفٹر آل مجھ میں گٹس ہے نا کوئی, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں نوازا ہے, اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو وہاں بھی جوتیاں چٹخارو گے, جیسے وہاں یہاں تم پیچھے ہو دوڑ میں, دنیا کی دوڑ میں, ویسے آخرت میں بھی تم اس آخرت کی دوڑ میں پیچھے ہو گئے. اللہ نے مجھے یہاں بھی نوازا ہے وہاں بھی نوازا ہے. اب نوٹ کیجئے یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دیا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا دوست جو ہے پھر اس کو ٹوکتا ہے اور اسے کہتا ہے وہ دوست تم نے یہ کیا ظلم کر دیا. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا, کیا تم نے انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, یعنی نسل انسانی کو مٹی سے پیدا کیا اور تجھے ایک گندے پانی کی بود سے پیدا کیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا, اور پھر تمہیں پورا ایک صحیح سالم مرد بنا دیا, انسان بنا دیا. کیوں ایسا نہ ہوا؟ لَاكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي, تو مان یا نہ مان میرا رب تو وہی ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اچھا آپ نوٹ کیجئے گا جو امیر آدمی کی گفتگو تھی اس میں کون سا شرک اس نے کیا تھا, لیکن کوئی چیز ہے جس کو اس کا غریب دوست جو ہے ہدایت اللہ جو ہے کہہ رہا ہے تم نے اپنے رب کا شرک کیا. اکفرت بالذی, بلکہ انکار کیا, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا لیکن ہو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اور یہ وہ آیت ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ, اور کیوں ایسا نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا کہ جو اللہ چاہے سو وہی ہو. تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ جو تم نے کہا ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا, تم کہتے ماشاء اللہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے چاہے سے ملا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. لا قوت الا باللہ, کوئی طاقت نہیں ہے مگر وہ جو اللہ دے, اللہ عطا کرے. ان ترانی انا اقل من کا مالم و ولدا, اگر تم نے واقعی مجھے پایا تھا کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں. فاسا ربی ایوتی یعنی خیرم من جنتی کا, تو کیا جب میرا رب مجھے عطا کر دے تیرے باغ سے بہتر. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا عُصْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ, اور تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ ایک جھونکا بھیج دے آسمان سے آفت کا. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور وہ ہو جائے چٹیل میدان. اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا, یا اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ لے. ہم فیصلہ آباد کے لوگ تو پانی کے اوپر نیچے کو خوب جانتے ہیں کہ اس نہر کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 20-25 سال پہلے فیصلہ آباد جو ہے وہ تقریباً دلدل بن گیا تھا. پھر یہ ٹیوب ویل جو ہے وہ سارے جو لگائے گئے تھے نہر کے ساتھ ساتھ, اس کی وجہ سے پھر پانی گہرا ہو گیا. تو پھر پہلے ہمارے ہینڈ پمپ فیل ہوئے, ڈونکی پمپ فیل ہوئے, پھر ہم نے 12-12 فٹ گڑے کھود کر وہاں سے پانی جو ہے وہ موٹر لگا کر لیا. اس کے بعد پھر ٹربائن آئے, پھر اب ہکا پمپ جو ہے وہ آئے, اور ہر کچھ سالوں کے بعد پھر پانی اور گہرا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہارے باغ پر کوئی آفت بھیج دے, یا او یصبح ماؤہا غورن, یا وہ پانی کو گہرا کر دے اور تم اس کو پا نہ سکو. فلن تستطیع لہ طلبا, تم اس کو حاصل نہ کر سکو. تو یہ سورت کہف ہی میں, یعنی وہ جو بات کہی تھی کہ کبھی نہ کہنا کہ یہ کام کل کروں گا, وہ مضمون جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے سورہ کہف کے اندر. یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ میں نے تمہاری جھولی میں جو ساتھی ڈالے ہیں ان پر قناعت کرو, اور پھر دیکھنا میں تمہیں اس میں کامیابی کیسے دیتا ہوں. ادھر ادھر مت دیکھو, یہ سرداروں کی طرف امید کی نظریں نہ رکھو. میں کروں گا تمہاری مدد, اور میں ہی تمہارے مسئلے کو حل کروں گا. جو میں نے کام دیا ہے میں اس کے ساتھ تمہیں لے کر چلوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.